بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ نساء کی 75ویں اور 76ویں آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے علی پرہیزگار. سمعین, ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. ویب سائٹ میں ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. سمعین, آج اتوار ہے, 6 آذر 1401 ہجری شمسی مطابق 2 جمادی الاول 1444 ہجری قمری اور 27 نومبر 2022 عیسوی. ہماری شام کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش, جس میں عالمی خبریں اور ان�عرویو شامل رہے گا. پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا, یادوں کے جھروں کے. پھر آپ سامعین اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستہ سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا. فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام ہوگا یہ فارسی سیکھیے, اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا منارہ نور. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی ہاں سامعین, پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے حقیقی آزادی ملنے تک تحریک جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے یمن کے محاصرے اور ناکہ بندی کی وجہ سے 5000 مریضوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں. روس نے خارکیف میں 300 غیر یوکرینی فوجیوں کی ہلاکت کی خبر دی ہے. اور قطر میں جاری فیفا ورلڈ کپ 2022 میں کوسٹو ریکا نے جاپان کو 1-0 سے ہرا دیا ہے. اہم خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے حقیقی آزادی ملنے تک تحریک جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے جمعہ کو راولپنڈی میں اپنی ریلی کے تعلق سے ایک پیغام جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی اور بقول ان کے پاکستان کی حقیقی آزادی تک تحریک جاری رکھیں گے. انہوں نے سوشل میڈیا پر جاری ہونے والے اپنے پیغام میں پی ٹی آئی کے راولپنڈی آزادی مارچ میں شرکت کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا اور اس مارچ کی ویڈیو شیئر کی ہے. واضح رہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے راولپنڈی میں ریلی سے خطاب میں اعلان کیا ہے کہ وہ موجودہ نظام کا حصہ نہیں رہیں گے اور تمام اسمبلیوں سے نکل جائیں گے. انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اسمبلیوں سے نکلنے کی تاریخ کا فیصلہ وہ اپنی پارٹی کے سینئر اراکین اور اتحادیوں سے مشاورت کے بعد کریں گے. انہوں نے اس کے ساتھ ہی اسلام آباد جانے کا پروگرام منسوخ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے اسلام آباد جانے سے ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے, اس لیے وہ مارچ یہیں پر ختم کرتے ہیں. عمران خان راولپنڈی میں ریلی سے خطاب کرنے کے بعد لاہور واپس چلے گئے, اور پی ٹی آئی ذرائع نے بتایا ہے کہ وہ زمان پارک سے حکومت کے خلاف تحریک جاری رکھیں گے. دوسری طرف پاکستان ڈیموکریٹک الائنس اور جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ نے عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں آنے سے روکنے کی مہم کو جہاد قرار دیتے ہوئے اس کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے موجودہ اتحادی حکومت کو ملک کی نجات دہندہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر عمران خان دوبارہ اقتدار میں آ گئے تو بقول ان کے ملک کی معیشت تباہ اور دفاعی افواج کمزور ہو جائیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم سواتی کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق اعظم سواتی کو اداروں کے خلاف متنازع ٹویٹس پر ایف آئی اے سائبر کرائم نے گرفتار کیا ہے۔ ایف آئی اے نے اعظم سواتی کو چیک شہزاد کے فارم ہاؤس سے گرفتار کیا ہے۔ اعظم سواتی کو دفعہ 109, 500, 501 اور 505 کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج کی اعلی قیادت کو گالی دینے اور حساس ادارے کے افسر کو نام لے کر دھمکانے پر اعظم سواتی کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے۔ اس سے پہلے اسی قسم کے مقدمے میں گرفتاری اور ضمانت پر رہائی کے بعد سے اعظم سواتی مسلسل حساس ادارے اور اس کے افسروں کے نام لے کر سنگین الزامات لگاتے رہے ہیں۔ تہران پولیس کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ ایران میں ہونے والے حالیہ بلووں میں دشمن چینلوں سے وابستہ سرگرم عمل اصل اعلی کار کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق تہران پولیس کے سربراہ کرنل جلیل موقفائی نے اعلان کیا ہے کہ حالیہ بلووں اور ہنگاموں کے بعد بلووں کے لیے اکسانے والے بیرونی دشمن چینلوں سے وابستہ عناصر کا پتہ لگا کر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ بلووں کے بعد ذمہ دار عناصر کی شناخت کر کے ان کا تعاقب کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی اور آخرکار لوگوں کو تشدد اور تخریب کاری پر ورغلانے والے بلوا عناصر کے سرغنہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ شر پسند عناصر فریب خوردہ لوگوں کو اکسانے کے علاوہ ہتھیار بھی فراہم کرتے تھے۔ تہران پولیس کے سربراہ نے کہا کہ بلوائیوں کا اغیار سے وابستہ سرغنہ مختلف جرائم کے ارتکاب میں ملوث رہا ہے، جس نے گرفتاری کے وقت سیکورٹی اہلکاروں کا مقابلہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، تاہم سیکورٹی اہلکاروں نے اسے دبوچ کر گرفتار کر لیا۔ افغانستان میں طالبان انتظامیہ نے سابق صدر حامد کرزئی کے بیرون ملک جانے پر پابندی ختم کر دی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی کے قریبی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ طالبان انتظامیہ نے اقتدار میں آنے کے بعد پہلی بار حامد کرزئی کو افغانستان سے باہر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حامد کرزئی اپنے ذاتی سفر پر جرمنی جانے والے ہیں، تاہم ابھی اس سفر کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی 15 اگست 2021 کو طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان سے باہر نہیں گئے اور کابل میں ہی رکے رہے۔ حامد کرزئی کے بقول طالبان انتظامیہ نے ان کے بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے یمن کے محاصرے اور ناکابندی کی وجہ سے 5,000 مریضوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ المسیرہ نیٹ نے یمن کی وزارت صحت کے حوالے سے بتایا ہے کہ مخصوص دواؤں اور ضروری محلول کی قلت کے سبب ڈائلیسس کا عمل رک جانے کی صورت میں 5,000 سے زیادہ مریضوں کی زندگیاں خطرے سے دوچار ہیں۔ یمن کی وزارت صحت نے امید ظاہر کی ہے کہ عالمی ادارے اور انسانی حقوق کی تنظیمیں گردے کے مریضوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرتے ہوئے ضروری دواؤں اور محلول کی فراہمی کو یقینی بنائیں گی۔ یمن کی وزارت صحت کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک میں گردے کے مریضوں کے سالانہ 5,00,000 ڈائلیسس انجام پاتے ہیں، جس کے لیے لازمی دواؤں اور محلول کی ضرورت ہے، جبکہ گردے کے مراکز میں کام کرنے والے ڈاکٹروں اور عملے کی تنخواہیں بند ہو جانے کی وجہ سے مریضوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ دوسری جانب یمن کی عوامی تحریک کے ایک اعلی عہدیدار حزام الاسد نے ایران پریس کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن ہماری قوم پر جنگ مسلط کر کے اس ملک کے قدرتی ذخائر کی لوٹ مار جاری رکھنا چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمن جنگ کے پہلے دن سے ہی یمن کے تیل کے ذخائر کی لوٹ مار میں مصروف ہے۔ انہوں نے یمن سے تمام غیر ملکی فوجوں کے انخلا کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دشمن مذاکرات کی میز پر آئے، اپنی فوجیں باہر نکالے اور قدرتی ذخائر کی لوٹ مار کا سلسلہ بند کرے۔ پریس ذرائع نے اسرائیل کے مرکزی ریلوے نظام کی سائٹ اور متعدد ویب سائٹوں کو ہیک کیے جانے کی خبر دی ہے۔ صہیونی حکومت پر ایک اور سائبر حملہ ہوا ہے اور اس بار فلسطین پر قابض اس حکومت کے مرکزی ریلوے نظام کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ صہیونی ذرائع کے مطابق اس بار اس سائبر حملے میں ریلوے کے مرکزی نظام کے ساتھ ساتھ کئی دیگر ویب سائٹوں کو بھی ہیک کر لیا گیا ہے۔ سائبر حملے سستے مگر ایک طاقتور جنگی حربے میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور گزشتہ چند برسوں کے دوران اسی حربے کو ہیکرز نے صہیونی حکومت کے خلاف خوب استعمال کیا ہے، جس سے اس غاصب حکومت کی سیکورٹی طاقت کی اصل حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ صہیونی ذرائع نے گزشتہ روز اعتراف کیا کہ انہیں ریلوے کے مرکزی سسٹم میں کچھ غیر معمولی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے تمام ٹرینوں کا نظام ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ ایک تازہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انگلینڈ کے دوسرے شعبوں کی طرح لندن کی فائر سروس بھی نسلی اور جنسی امتیاز سے پاک نہیں ہے۔ ایک برطانوی ٹی وی چینل کے مطابق محکمہ فائر بریگیڈ کے ایک نوجوان ملازم کی خودکشی کے بعد انجام پانے والی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ اس ادارے میں نسلی تعصب اور خواتین کے ساتھ صنفی امتیاز معمول بن گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ محکمہ فائر بریگیڈ میں تقریباً ہر سطح پر اس طرح کی بدسلوکی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ روس نے خارکیف میں 300 غیر یوکرینی فوجیوں کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق روس کی وزارت دفاع کے ترجمان ایگور کوناشنکوف نے اعلان کیا ہے کہ خارکیف میں 300 غیر یوکرینی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 200 سے زیادہ پولش فوجی اہلکار شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مختلف جھڑپوں میں 180 سے زیادہ یوکرینی فوجی بھی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر کوبیانسک کے علاقے میں روسی فوج نے یوکرینی فوج کا حملہ ناکام بنا دیا ہے، جبکہ اس علاقے میں 30 سے زیادہ یوکرینی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ قطر میں جاری فیفا ورلڈ کپ 2022 میں اتوار کو پہلا میچ گروپ ای میں جاپان اور کوسٹا ریکا کے درمیان کھیلا گیا۔ یہ میچ کوسٹا ریکا نے 1-0 سے جیت لیا۔ گروپ ای میں جاپان نے اپنے پہلے میچ میں جرمنی کو 2-1 سے شکست دی تھی، جبکہ کوسٹا ریکا کو اسپین سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لیکن آج سب سے اہم میچ گروپ ای میں ایران کے وقت کے مطابق رات کے 10:30 بجے، پاکستان کے وقت کے مطابق 12 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات کے 12:30 بجے دو سابق چیمپئنوں جرمنی اور اسپین کے درمیان ہوگا۔ اپنے پہلے گروپ میچ میں جاپان نے شکست کے بعد ورلڈ کپ میں جرمنی کے لیے اس میچ میں جیت بہت ضروری ہو گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ قطر میں ہونے والے عالمی فٹ بال کپ کے موقع پر صہیونی میڈیا کو عرب عوام کے شدید رد عمل کا سامنا ہے۔ یہ ایسے میں ہے کہ جب غاصب صہیونی حکومت عرب ملکوں سے اپنے تعلقات بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں اور بہت سے عرب ملکوں میں اپنے سفارتی تعلقات کے حوالے سے اسے کچھ پیش رفتیں بھی حاصل ہوئی ہیں، لیکن عالمی ورلڈ کپ کے جس پر پوری دنیا کے میڈیا کی نگاہیں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، اس درمیان ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عرب میڈیا صہیونی میڈیا کو اس پورے مثلاً ایونٹ میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور خاص طور پر کوئی بھی عرب باشندہ صہیونی میڈیا کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ جہاں پر بھی ان لوگوں کا گزر ہوتا ہے وہاں پر فلسطین کے حق میں نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے، وسوخ کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے، اور اسے میڈیا ذرائع جو ہے وہ کور بھی کر رہے ہیں، اور یہ خبریں جو ہیں وہ میڈیا میں عام ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ عالمی ایونٹ کے جو تقریباً تمام ملکوں کے اندر خاص پذیرائی کا حامل ہے، لیکن اسی درمیان جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت کو جو ہے وہ ہزیمت کا سامنا بھی اٹھانا پڑ رہا ہے، اور یہ تو ورلڈ کپ ہے لیکن ہم دنیا کے گوشوں کنار میں بھی اس بات کا اکثر بیشتر مشاہدہ کر چکے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت کے حکام اگر کسی پبلک مقامات پر، اگر حتیٰ کہ یورپی ممالک میں بھی ان کے خلاف جو ہے وہ مثلاً عوام جو ہے فلسطینیوں کے حق میں جو ہے وہ نعرے لگاتے ہیں اور ان کو ایک قاتل حکومت کے عنوان سے متعارف کروایا جاتا ہے۔ گفتگو کے لیے حسب معمول موجود ہیں ڈاکٹر راشد عباس نقوی۔ تمہیدی طور پر ہم نے یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اس پوری صورتحال پر کیا کہیں گے؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، بہت اچھی آپ نے منظر کشی کی ہے، اور اس وقت ورلڈ کپ کے اندر عوامی رجحان ہے یا وہاں پہ بالخصوص عرب جو ویورز ہیں وہ وہاں پہ جو فٹ بال میچ کے تماشائی ہیں ان کا جو رویہ ہے اور جو انداز ہے وہ بالکل صحیح آپ نے اس کی عکاسی کی ہے، اور ویسے بھی اس طرح کے جو ورلڈ لیول کے اجتماعات ہوتے ہیں اور اس میں صرف کھیل کی نہیں بلکہ مختلف باقی فیلڈز میں بھی جو عالمی سطح پہ جب لوگ دنیا بھر کے اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک انسان کی فطرت ہے کہ مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتا ہے، اور ان سماجی رابطوں میں بہت سارا جسے آپ کہتے ہیں موضوعات پہ تبادلہ خیال ہوتا ہے، ایک ہی جگہ پہ ہوٹلوں میں رہتے ہیں، گراؤنڈز میں ملتے ہیں، کہیں اور پہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے انسان جب بیٹھتا ہے تو ڈسکشن کرتا ہے اور ڈسکشن کے نتیجے میں افکار و نظریات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ تو فٹ بال کو ایک اس موجودہ ورلڈ کپ کو جو قطر میں ہو رہا ہے اس کو اس نہج سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس ملک میں یا جس علاقے میں ہو رہا ہے اس ملک کے بارے میں بھی لوگ سنیں گے، اس خطے کے بارے میں بھی جو یورپ سے جنہیں ابھی اس سے پہلے نہ انہوں نے عرب دنیا کو دیکھا تھا نہ انہیں عرب دنیا کے مسائل کا اندازہ تھا، تو اس اگر تناظر میں دیکھا جائے تو جو صورتحال آپ نے بتائی ہے اور حتیٰ غاصب صہیونی حکومت کا جو میڈیا بھی ہے وہ بھی مجبور ہے کہ ان حقائق کو منتقل کرے، چونکہ یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کسی فرد سے اسرائیلی ٹی وی جب انٹرویو کرتا ہے اور اس نے مثلا فرض کرے منفی جواب دیا، ایک آدھ واقعہ ہو تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اب غاصب صہیونی حکومت کے جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے لیے ایک مسئلہ بن چکا ہے کہ عرب کسی سے بھی جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو اول تو کوئی ان کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور بڑے یعنی خود اسرائیلی میڈیا نے بھی اس کو کور کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کس کا ٹی وی، اسرائیل کیا ہے، یعنی حتیٰ وہ اسرائیل کے وجود کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو ایک ریاست کے طور پہ، اس کو ایک ایسی جسے کیا کہتے ہیں کہ مملکت کہ جس کا کوئی اپنا ٹی وی چینل ہے، جس کا کوئی اپنا میڈیا ہے، اور یہ بہت بڑی توہین ہوتی ہے کہ جب آپ کسی ملک کو، کسی ریاست کو، جس کا چاہے وہ جبر کے ساتھ چاہے وہ غصب بنیاد پہ کسی بنیاد پہ ایک وجود ہے، اور ایک لے مین اٹھ کے کہے کہ کیا ہے، میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، یعنی اس کی حیثیت اور اس کی شناخت کا جو انکار ہوتا ہے یہ بہت جسے کہتے ہیں تکلیف دہ ہوتا ہے, اور اس کے اندر جو معنی پوشیدہ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو کسی اہل ہی نہیں سمجھتے, یعنی آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ آپ سے ہم بات کریں, چونکہ آپ کے ہم وجود کوئی آپ کی آئیڈینٹی کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار.
ڈاکٹر صاحب, میں یہاں پر آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ عرب عوام یا غیر عرب عوام جو وہاں جمع ہیں, ایک فلسطین کے خلاف ایک رجحان جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بلڈ اپ ہو رہا ہے, یعنی کہ
اسرائیل کے خلاف,
معاف کیجیے گا, اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ ایک محاذ اور لوگوں کے اندر آگہی جو ہے وہ فلسطینی کاز کے حوالے سے جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے.
نہیں دیکھیں, جب سے میڈیا میں کچھ سوشل میڈیا کی آزادی کا یہ نتیجہ ہوا ہے نا, پہلے تو سیونی میڈیا نے پورا جو ہے اپنے الیکٹرانک پرنٹ اور اس میڈیا پہ کنٹرول تھا, بہت سخت کنٹرول تھا. سوشل میڈیا پہ ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بہت ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ پیغام اس کے ذریعے سے چلا جاتا ہے, مین ٹو مین چلا جاتا ہے. یعنی اب مغربی دنیا کے اندر بھی اور عرب دنیا کا جو ماڈرن اور اصلاح پسند اور اس طرح کا جو طبقہ ہے کہ جو پہلے فلسطین کے ایشو کو ایک علاقائی ٹائپ ایشو سمجھتا تھا, اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا, اب اس کو جب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک تو بڑا ایک دیرینہ مسئلہ ہے اور اس میں عرب دنیا کو اتنے عرصے سے الجھایا گیا اور اس کے مخالف میں کون کون سی چیزیں ہیں اور اس کے حمایت میں کیا کیا چیزیں ہیں, تو یہ ساری چیزیں باعث بنتی ہیں, سوال اٹھتے ہیں. اور سوال جب اٹھتے ہیں تو جب ان سوالات کی روشنی میں ایسے مناظر دیکھے جائیں اور وہ بھی ایک فٹ بال جیسے ایک انٹرٹینمنٹ کے جو فیلڈ ہے اس کے اندر, یعنی وہ جو بندہ فٹ بال میچ دیکھنے کے لیے آیا وہ بظاہر سیاسی نہیں ہے, وہ کسی حکومت کا نمائندہ نہیں ہے, وہ کسی جہادی تنظیم کا رکن نہیں ہے, وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے آیا ہے, یعنی اس کا ایک لے مین ہے, عام آدمی ہے. جب کسی ملک یا کسی علاقے کا عام آدمی, ایک کھلاڑی, ایک لے مین, وہ بھی جب فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے کہ اسرائیل کا وجود ہی نہیں ہے, وہ غاصب ہے, اصل فلسطین ہے, اس پہ قبضہ کیا گیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا پیغام جا رہا ہے اس وقت, اور بالخصوص ان حکمرانوں کے لیے کہ جو اپنے ملکوں میں, یعنی عرب حکمران یا حتیٰ غیر عرب بھی, کہ جو اپنے ملکوں میں اجازت نہیں دیتے فلسطین کی حمایت کے لیے کوئی آواز بلند کرے, لیکن اس وقت عالمی سطح پہ وہ آواز جو ہے وہ بلند ہو رہی ہے. اور اس سے ایک اور نقطہ بھی بڑا اہم ہے کہ وہ عرب ریاستیں کہ جنہوں نے اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بحال کر دیے ہیں, ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ نے بحال کیے, آپ کی عوام ابھی تک اسرائیل اور غاصب سے حکومت سے اتنی نفرت کرتی ہے جو پہلے ماضی میں اس کی.
جی ہاں, بالکل ایسا ہی ہے. فلسطین خاص طور پر قبلہ اول مسلمانوں کے دل کی دھڑکن ہے اور یہ ہمیشہ زندہ و پائندہ رہے گا. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامع نبی, آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا سيدنا وصلى الله على نور كذو شد نور ها پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا برد شفیع آدم اگر نام محمد را نیا برد شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا.
سامع نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 6 آذر 2 جمادی الاول اور 27 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. دو جمادی الاول سن 413 ہجری قمری کو معروف ادیب اور کاتب ابو الحسن علی بن ہلال بغدادی کا انتقال ہوا. وہ ابن بواب کے نام سے معروف تھے اور ایک زبردست خطاط تھے. انہوں نے ابن مقلا کے خوش نویسی کے اصولوں میں تبدیلی کر کے خوش نویسی کے نئے اصول وضع کیے. اس ممتاز و معروف کاتب کی جملہ تخلیقات میں قرآن مجید کا نفیس اور خوبصورت نسخہ خاص طور سے قابل ذکر ہے جو برطانیہ میں محفوظ ہے. ستائیس نومبر سن 1701 عیسوی کو سویڈن کے محقق ماہر فلکیات و ماہر طبیعیات اینڈرسن سیلسیس سویڈن کے شہر اپسلا میں پیدا ہوئے. اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے سائنسی تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا. بالآخر انہوں نے درجہ حرارت ناپنے کا آلہ ایجاد کر لیا. درجہ حرارت کی اکائی کا نام ان کے نام پر سیلسیس رکھا گیا ہے. اینڈرسن سیلسیس کا سن 1744 میں انتقال ہو گیا. ستائیس نومبر سن 1941 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان شروع ہونے والی ٹینکوں کی جنگ جرمنی کی شکست کے ساتھ ختم ہو گئی. اس جنگ میں جرمن فوج نے سوویت یونین کے دارالحکومت پر قبضہ کرنا چاہا جس کا اس نے ایک مہینے سے محاصرہ کر رکھا تھا. جرمنی کی یہ شکست دوسری جنگ عظیم کا ایک اہم واقعہ شمار ہوتی ہے جو سوویت محاذ پر جرمنی کی شکست کا نقطۂ آغاز ثابت ہوئی. ماسکو کے نزدیک جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان ہونے والی یہ جنگ دونوں ممالک کی طرف سے ٹینکوں کا زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے ٹینکوں کی جنگ کے نام سے مشہور ہے. چھ آذر سن 1322 ہجری شمسی کو تہران میں تین ملکوں امریکہ، برطانیہ اور سابق سوویت یونین کے سربراہوں کی کانفرنس منعقد ہوئی۔ یہ کانفرنس ایسے وقت میں ہوئی کہ جب ایران پر ان تینوں ممالک کی افواج کا قبضہ ہو گیا تھا۔ تہران کانفرنس کا انعقاد دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کے شامل ہونے اور جرمن فوج کے خلاف نئے محاذ کھلنے کے بعد ہوا۔ اس کانفرنس میں امریکہ کے صدر روزویلٹ، برطانیہ کے وزیر اعظم چرچل اور سوویت یونین کے صدر اسٹالن نے جرمن فوج کا مقابلہ کرنے کی حکمت عملی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ چار دن تک جاری رہنے والی اس کانفرنس کے اختتام پر تینوں ملکوں نے مشترکہ بیان جاری کیا، جس میں جرمن فوج کو شکست دینے اور جنگ کے محاذوں پر کارروائی انجام دینے کے بارے میں حکمت عملی کا ذکر کیا گیا تھا۔ اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ اتحادی افواج جنگ بندی کے فوراً بعد ایران سے چلی جائیں گی، لیکن ان افواج نے، خاص طور سے روسی فوجوں نے، جنگ ختم ہونے کے کافی عرصے کے بعد تک بھی ایران سے انخلا نہیں کیا۔ عالمی اداروں میں اس کی شکایت کی گئی، تب جا کر قابض فوجیں ایران سے واپس گئیں۔ چھ آذر سن 1377 ہجری شمسی کو خدمت گزار عالم دین حجت الاسلام والمسلمین محمد علی شرقی نے وفات پائی۔ انہوں نے تبریز میں ابتدائی تعلیم کے حصول کے بعد اسلامی علوم کی تکمیل کے لیے قم کا رخ کیا۔ آیت اللہ بروجردی کی وفات کے بعد وہ ارومیہ چلے گئے اور وہاں دینی خدمات انجام دیں۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد حجت الاسلام محمد علی شرقی کو مراغا کا امام جمعہ منتخب کیا گیا اور 17 سال تک یہ عظیم ذمہ داری سنبھالی۔ خرداد سن 1377 ہجری شمسی میں ان کو ممقان کا امام جمعہ مقرر کیا گیا اور اپنی وفات تک وہ ممقان کے امام جمعہ رہے۔ حجت الاسلام محمد علی شرقی نے اس درمیان تدریس اور کتابوں کی تالیف بھی کی۔ ان کی کتابوں میں 4 جلدوں پر مشتمل قاموس نہج البلاغہ، 7 جلدوں پر مشتمل قیام حق اور 2 جلدوں پر مشتمل اصول وافی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ چھ آذر سن 1374 ہجری شمسی کو عرفان اسلامی کے ممتاز محقق اور ادیب ڈاکٹر سید صادق گوہرین کا انتقال ہوا۔ انہوں نے انفوان شباب میں دینی درسگاہوں میں روایتی طور پر صرف و نحو اور عربی کی تعلیم حاصل کی، پھر ابتدائی اور مڈل کی تعلیم کے بعد فارسی ادب اور فلسفے میں گریجویشن کیا۔ ڈاکٹر سید صادق گوہرین نے اس کے بعد اسکولوں میں تدریس کے ساتھ ساتھ فارسی ادب میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ان کے تحقیقی مقالے کا عنوان فرہنگ لغات و تعبیرات مثنوی تھا، جس کی 9 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب تیار ہوئی۔ اس مقالے میں استاد گوہرین نے حروف تہجی کی ترتیب سے مولوی کی مثنوی مانوی میں استعمال ہونے والی اصلاحات، لغات، عرفانی تعبیرات اور طبی، قرآنی اور نجوم و حدیث سے متعلق اصطلاحات کی تشریح کی۔ استاد سید صادق گوہرین نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ادب و عرفان کی درس و تدریس میں گزارا اور بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا بزم دوستاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور میں ناہید انوری. ہمارا سلام قبول کیجئے. جی ہاں سامعین, ہمیں امید ہے کہ ان ایام میں انشاءاللہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور آپ کی زندگیوں میں ترقی اور پیش رفت کا سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا.
انشاءاللہ بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں, اور ہمیشہ سے ہماری یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں. بہرحال سلامتی اور ساتھ ہی ساتھ انسان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا حصول انسان کی اولین ترجیح بازی ہونا چاہیے.
بالکل,
کیونکہ اگر آپ ایک ہی ڈگر پر ایک ہی جو ہے وہ سلسلے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ کو تجدید نظر کرنا چاہیے کہ آیا ہمارا جو یہ سلسلہ ہے, جو ہمارے روزمرہ کے کام ہیں, اگر ان کے اندر جو ہے وہ یکسانیت پائی جاتی ہے. حتیٰ کہ بہت سی روایتوں میں نے پڑھا ہے اور احادیث میں بھی اس قسم کی ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ایک طرح کی زندگی انسان کو بلکہ اس کے اندر جو ہے نا تبدیلیاں لانی چاہیے.
چینج تو بہت ضروری ہے زندگی میں, یعنی پوری زندگی میں حسین بھائی چینج لانا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کا زندگی گزارنا, کھانا پینا, اوڑھنا پہننا, یہ ساری چیزیں اگر ایک ہی طرح سے رہیں گی تو ایک طرح سے بوریت ہو جائے گی.
جی بالکل ایسے ہی ہے,
حتی میں کوئی مزہ باقی نہیں رہے.
جی بالکل ایسے ہی, حتی اگر فرض کریں کہ کسی مقام پر روزگار کے مواقع کم ہیں یا انسان جو ہے وہ ترقی پیش رفت نہیں کر پا رہا ہے, تو تاکید یہ بھی کی گئی ہے کہ آپ ہجرت کریں, اپنے مثلا شہر سے دوسرے شہروں میں جائیں, وہاں پہ جا کر جو ہے اپنا جو ہے روزگار تلاش کریں. علم کے حوالے سے کہیں آپ کو جانا پڑے تو آپ اس مقام سے دوسرے مقام کی طرف ہجرت کریں تاکہ آپ کے علم میں جو ہے وہ اضافہ ہو. بہرحال جو ہے اس حوالے سے ہم ہمیشہ سامعین کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ اوقات جو ہیں زندگی کے ان کو غنیمت شمار کیجئے اور اچھے سے اچھے کی تلاش میں رہیے, اور کسی کی حق تلفی نہ ہو, انسان اپنے لیے سعادت و خوشبختی تلاش کرے. یہ اہم نقطہ ہے. جی فرمائیے.
جی ہاں, اپنی سلامتی ہو, اپنی جان کا بھی وہ خیال رکھیں اور انشاءاللہ ہمیشہ سے وہ صحیح و سلامت رہیں. کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے.
بالکل ایسا ہی ہے.
یہی ساری خوشیاں, غم اور یہی چیزیں ہیں جو انسان کے زندگی ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں.
بالکل ایسا ہی.
جی ہاں سامعین, اور آپ کو زیادہ ہم یہاں پر ویٹ نہیں کروائیں گے, چلتے ہیں آپ کے خطوط کی جانب. اور یہ خط ارسال کیا ہے؟ سنگت ریڈیو لسنرز کلب مظفر گڑھ پنجاب پاکستان کے روح رواں اور صدر ملک اللہ بچایا کھوکر صاحب نے, اور لکھتے ہیں, السلام علیکم, امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ہم سب کلب ارکان بھی خیریت سے ہیں, اردو سروس کے مستقل لسنرز ہیں. آپ کی اردو سروس کے پروگرام روزانہ باقاعدگی کے ساتھ سنتے ہیں. تمام پروگرام کافی معلوماتی, پسندیدہ اور دلچسپ ہوتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ انعامی مقابلے کا جلد اعلان فرمائیں. کافی مہینے ہو گئے ہیں ریڈیو تہران سے کسی انعامی مقابلے کا اعلان نہیں ہوا ہے. سن رہے ہیں نا حسین؟
جی جی بالکل, میں سن رہا ہوں.
دقت سے سنیے گا. آگے چل کر لکھا ہے کہ آج کل ہمارے علاقے میں ریڈیو تہران کی اردو نشریات صاف و شفاف سنائی دے رہی ہے, خدا کا شکر. آپ کی جانب سے جواب کی شدت سے منتظر رہیں گے.
جی جناب, ملک اللہ بچایا کھوکر صاحب, آپ نے مظفر گڑھ پنجاب پاکستان سے یہ پیارا سا, خوبصورت سا, مختصر سا خط ہمیں ارسال کیا ہے, اور یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ کے یہاں آواز جو ہے وہ صاف سنائی دے رہی ہے اور ریڈیو تہران کے پروگرام آپ سب کو پسند آ رہے ہیں. انعامی مقابلے کا تقاضا جو ہے وہ بھائی ملک اللہ بچایا کھوکر صاحب ہی نہیں بلکہ بہت سے سامعین ہندوستان پاکستان سے جن کا تعلق ہے وہ کر رہے ہیں. ہم کوشش میں ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ انعامی مقابلے کا اعلان جو ہے وہ کریں. ہم نے منع نہیں کیا ہے, لیکن سامعین کو یہ بات معلوم ہوگی کہ کچھ بہرحال مراحل ہوتے ہیں جن کا طے کرنا بھی جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے, اور جب تک وہ مراحل طے نہ ہو جائیں, تمام چیزیں سیٹ نہ ہو جائیں, اس وقت تک ہم اعلان نہیں کرتے ہیں. اگر یہ تمام مراحل طے ہو جاتے ہیں اور تمام چیزیں اپروول ہو جاتی ہیں تو جلد از جلد جو ہے وہ ہم انعامی مقابلے کا اعلان کر دیں گے, اور امید ہے کہ اس مرتبہ بھی سامعین کی بڑی تعداد انعامی مقابلے میں حصہ لے گی انشاءاللہ کہ تمام آپ کے کلب ارکان بھی خیریت سے ہوں گے, اور ہمیں بھی امید ہے کہ آپ بھی ہمارے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہوں گے. ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو ہیں, اور دعاؤں اور محبتوں کا یہ سلسلہ باجی جاری و ساری رہنا چاہیے.
بالکل جی. بالکل صحیح فرمایا. جی ہاں حسین بھائی, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. آئیے, خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے نجف علی سعادتی. اور لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنی جا رہی ہے, جبکہ سحر اردو ٹی وی کے بعض پروگرام دوستوں کے گھر ہوتا ہوں تو دیکھ لیتا ہوں. آگے چل کر لکھا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران اس وقت دنیا میں حق کی آواز ہے, اور رہبر انقلاب اسلامی کی رہنمائی میں یہ انقلاب اپنے حقیقی نصب العین کی طرف گامزن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایران کو اپنی حفاظت میں رکھے. حالیہ دنوں میں ایران میں امریکہ اور صہیونی حکومت کی سازش کے ساتھ ہونے والے بلبوں کے حوالے سے تشویش پیدا ہوئی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایران کے عوام نے دشمنوں کے اس سازشی منصوبے کو ناکام بنا دیا. اس حوالے سے ریڈیو تہران سے پیش کیے جانے والے پروگرام سن کر ایران کے حالات سے علم ہوا اور معلوم ہوا کہ یہ تمام بیرونی سازشی منصوبے کا حصہ تھا. ایران کے شہر شیراز میں حضرت شاہ چراغ علیہ السلام کے روضہ مبارکہ میں داعش دہشت گرد گروہ کے عناصر کی جانب سے ہونے والے دہشت گردانہ حملے نے پوری دنیا میں اسلامی جمہوری ایران کے دوستوں کے دلوں کو مغموم کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام شہداء کے درجات میں اضافہ فرمائے, اور شہداء کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین.
جی جناب, نجف علی سعادتی صاحب ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے آپ نے یہ پیارا خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے کرگل لداخ سے. باجی ہمیشہ جب بھی خط تحریر کرتے ہیں تو کچھ حالات حاضرہ پر بھی روشنی ڈالتے ہیں, اور جو واقعات اور جو رونما ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی ایک مرتبہ جو مثلاً ایران پر جو دباؤ ڈالا جا رہا تھا
سینکشنز
کے حوالے سے, اس پر بھی انہوں نے جو ہے وہ بڑی تفصیل سے جو ہے وہ روشنی ڈالی تھی. چونکہ پابندی کے ساتھ ریڈیو سنتے ہیں اور علاقائی خبروں سے آگاہ ہیں, اس لیے ان کی آگہی اور ان کی جو ہے وہ ذہانت پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آپ نے جن نکات کی طرف اپنے اس خط میں اشارہ کیا ہے واقعاً ایسا ہی ہے, اور دشمنان اسلام اسلامی جمہوریہ ایران کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. لیکن باجی اللہ کا شکر ہے, احسان ہے کہ ملت ایران کی جو ہے وہ اتحاد و یکجہتی کی کوششیں اور باہمی طور پر متحد رہنے کی وجہ سے دشمن کی کوئی بھی سازش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پاتی.
جی ہاں, نہیں ہو پاتی اور نہیں ہو پائے گی
انشاءاللہ ایسا ہی ہے. اور چونکہ بہرحال رہبریت کے سائے کے اندر اور رہنماؤں کے رہنما ارشادات کے سائے کے اندر ملت جو ہے وہ اپنے نصب العین کا جو ہے مشخص کر کے اس ہدف کی طرف جو ہے وہ بڑھتی ہے, تو کبھی بھی اس کو شکست جو ہے وہ نہیں ہوتی. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت ہو یا رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی قیادت, ان دونوں عظیم ہستیوں نے اپنے اپنے دور کے اندر جو ہے وہ ملت کی رہنمائی کی ہے, بلکہ پورے عالم اسلام کی رہنمائی کی ہے, اور اسلام کی سربلندی اور اسلام کو جو ہے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے
آپ کے رہنما ارشادات جو ہے وہ ہمیشہ کارآمد ثابت ہوتے ہیں اور ملت ایران سے محبت کرنے والے جتنے بھی پوری دنیا میں جو افراد ہیں وہ سب جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اور یہ دعائیں رنگ لاتی ہیں اور دشمنان اسلام کی تمام تر سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں. اور جن نکات کی طرف بھائی نجف علی سعادتی صاحب نے اشارہ کیا ہے وہ ایسا ہی ہے, اور ملت ایران نے اپنے اتحاد یکجہتی کے ذریعے تمام تر سازشوں کو ناکام بنایا ہے. بہت شکریہ, بہت نوازش کہ آپ ہمیشہ بہترین انداز میں تحریر ہمارے لیے روانہ کرتے ہیں اور تمام سامعین کے لیے بھی یہ تحریر جو ہے وہ ذوق و شوق کا سبب بنتی ہے.
جی ہاں, یہیں پر میں بھی اپنے تمام سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی اور اتنے پیارے پیارے خط ہمیں ارسال کیے. جی ہاں, پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں. بزم دوستاں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں, بزم دوستاں آپ سماعت فرما رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. یہ خط ارسال کیا ہے؟ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے مشاہد حسین چختائی صاحب نے.
جی, کیا
لکھتے ہیں؟ ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں. ویسے میرے پاس ریڈیو بھی ہے لیکن آواز کی کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہے. سارے پروگرام بہت اچھے جا رہے ہیں. وقت نکال کر یہ چند سطر تحریر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں سے رابطہ برقرار رہے. بہت بہت شکریہ آپ کا میرے بھائی, جو آپ نے اتنی محبت سے وقت نکالا ہو, ہم سے رابطہ کیا ہو, اتنا پیارا خط ہمیں آپ نے ارسال کیا. آگے چل کر لکھا ہے کہ پروگرام گرد و پیش یادوں کے جھروں کے دفاع مقدس منارہ نور خلقت کی رانائیاں گھر اور گھرانہ نور ایمان, یہ وہ پروگرام ہے جو مجھے بہت پسند ہیں, جبکہ دیگر پروگرام سے بھی معلومات حاصل ہوتی ہیں. تمام دوستوں کو انہوں نے سلام بھیجوایا ہے.
جی جناب, مشاہد چختائی صاحب پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ نے یہ پیارا سا خوبصورت سا خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے. باجی, پانچ مہینے چار مہینے میں ایک آدھ خط جو ہے ان کا آ جاتا ہے, اس پر بھی ہم شکریہ ان کا ادا کرتے ہیں. بہرحال یہ میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ دیگر جو سامعین ہیں وہ بھی سن لیں کہ ہمارے سامعین جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر خط لکھتے ہیں, اور جن کی تازہ انٹری ہوتی ہے ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, اور پھر وہ اپنے محبت بھرے خط کا پیار اور محبت سے جو ہم جواب دیتے ہیں اس پر وہ دوبارہ خط لکھتے ہیں. بہرحال یہ سلسلہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بنتا رہتا ہے. مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو خط اس تعداد میں کہ جس تعداد میں ہمیں توقع ہے آنے چاہیے نہیں آتے ہیں, لیکن پھر بھی جو سامعین کی ایک انٹری ہے, سامعین کی جو حاضری ہے وہ قابل قدر ہے, اور وقتاً فوقتاً سامعین جو ہے وہ ریڈیو تہران سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں, اور انہی میں سے ایک جناب مشاہد چختائی صاحب ہیں کہ جو پابندی کے ساتھ چار مہینے میں تین مہینے میں چھ مہینے میں ہمیں یاد کرتے ہیں, اور ہم بھی ان کی ان محبتوں کی قدردانی کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ محبتوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا.
انشاءاللہ.
ریڈیو کے پروگرام پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم سامعین کے لیے اچھے سے اچھے پروگرام پیش کریں, اور سامعین بھی اتنی ہی محبت کے ساتھ ہمارے پروگرام سنتے ہیں. ہم تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں, خاص طور پر جناب مشاہد حسین چختائی صاحب کا.
جی ہاں, پتہ ہے کہ یہ بہت ہی دقت کے ساتھ پروگرام سنتے ہیں, جیسا کہ انہوں نے بہت سے پروگراموں کا ذکر بھی کیا ہے, تو میں بھی یہاں پر مشاہد بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. جی ہاں, بزم دوستاں آپ کے لیے ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں, اور ایک اور خط ہم یہاں پر شامل کرنا چاہیں گے اپنے پروگرام میں. سامعین ہمارے ساتھ رہیں. یہ خط ارسال کیا ہے نواب شاہ حسین پاکستان سے اعظم جوکھیو صاحب نے. سلام کہا ہے اور سلام کے بعد لکھتے ہیں, ریڈیو تہران اور اس کی پوری ٹیم کو دعائیں. ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات نواب شاہ شہر میں بہت ہی واضح سنائی دے رہی ہے. ہم ریڈیو تہران کی نشریات بہت شوق سے سنتے ہیں. گاؤں میں ریڈیو کی آواز گونجتی ہے تو اکثر میرے دوست مہمان خانے میں آ جاتے ہیں اور ہم مل کر ریڈیو تہران کی نشریات سنتے ہیں. خاص کر پروگرام بزم دوستاں ہم بہت شوق سے سنتے ہیں, بہت مزہ آتا ہے. ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام بھی بہت ہی اچھے ہوتے ہیں.
جی جناب, اعظم جوکھیو صاحب پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر نواب شاہ سے آپ نے
ہمیں یہ پیارا سا خط ارسال کیا ہے. اور نواب شاہ کا باجی نیا نام جو ہے وہ بے نظیر آباد بھی جو ہے نا وہ رکھا گیا ہے. اور جو ہے
ویسے میں تو نواب شاہ کے نام سے ہی جانتی ہوں,
ویسے اکثر و بیشتر جو ہمارے پرانے سامعین ہیں وہ نواب شاہ ہی لکھتے ہیں. بہرحال جو اس کا جو آفیشیل نام جو ہے وہ بے نظیر آباد جو ہے, پاکستان کی جو سابق وزیر اعظم ہیں جن کو ایک دہشت گردانہ حملے میں جو ہے وہ مار دیا گیا تھا, اور پاکستان کے عوام جو ہیں ان سے بڑا محبت اور پیار کرتی تھیں, اور وہ ایک عوامی شخصیت تھیں. اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی تھیں, اور ایک نام ہے ان کا, اور اس پورے خاندان کا بہرحال ایک نام ہے, اور سیاست میں پاکستان کی ان کا ایک کردار ہے, اور امن پسندی اور ہمسایہ ملکوں کے ساتھ دوستانہ روابط کے حوالے سے بے نظیر بھٹو مرحومہ کی شخصیت جو تھی وہ بڑی ممتاز اور واضح تھی, اور اپنے اصولی موقف میں وہ ہمیشہ ڈٹی رہتی تھیں. جناب اعظم جوکیو صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ پیارا سا خط ہمارے لیے ارسال فرمایا. آپ کے خط کے ضمن میں ہم نے پاکستان کی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا بھی ذکر کر دیا. نشریات کو سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. گاؤں میں ریڈیو تہران کی آواز گونجتی ہے یہ جان کر بھی خوشی ہوئی. ویسے باجی اکثر بیشتر جو ہمارے گاؤں گوٹھوں میں لوگ ہماری نشریات سنتے ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ کئی افراد مل کر جو ہے وہ ریڈیو تہران کی نشریات جو ہے وہ سنتے ہیں, ویسے ریڈیو خود جو گاؤں گوٹ کی ثقافت, اور ریڈیو خود گاؤں گوٹھوں کی جو ثقافت ہے اس کا ایک حصہ ہے. بلکہ جو مثلا کسان کام کرتے رہتے ہیں ریڈیو کھلا رہتا ہے, اسی طریقے سے وہ اپنے مثلا کام بھی کرتے رہتے ہیں ریڈیو بھی سنتے رہتے ہیں, تو یہ خوشگوار لمحات وہ ریڈیو کے ساتھ جو ہے گزارتے ہیں. اور ہمیں فخر ہے کہ ریڈیو تہران بھی ان کی زندگیوں کے اندر معلومات میں ان کی اضافہ کرتا ہے. جناب اعظم جوکیو صاحب کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. باجی آپ دیکھ رہی ہیں کہ پروڈیوسر صاحب جو ہے وہ مسلسل گردن بھی ہلا رہے ہیں اور ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں. کہنے کا مقصد ان کے یہ ہے کہ اب آپ جو ہے پروگرام ختم کر دیجیے.
جی ہاں بالکل, ٹائم ختم ہو گیا ہے
اور وقت جو ہے اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے. حسین تقوی
اور میں ناہید انوری اجازت چاہیں گے.
خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالتے ہیں. تو پہلے چلتے ہیں ایران کے اخبار تہران ٹائمز کی تفصیلی خبر دیکھتے ہیں. عنوان کچھ اس طرح ہے کہ امریکہ کو باج دینے کا سوال ہی نہیں, رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب. ہفتہ بسیج کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی نے عوامی رضاکار فورس کے ارکان کی بڑی تعداد سے ملاقات کی. اس موقع پر آپ نے بانی انقلاب اسلامی کے اس بیان کی جانب اشارہ کیا جس میں امام خمینی رحمۃ اللہ نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بسیج شجرہ طیبہ اور باعث برکت ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے میدان جنگ کے علاوہ ملک کی تعمیر اور ترقی کے ہر میدان میں بسیج کی موجودگی کو ایک نعمت قرار دیا. آپ نے بسیج کو دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار قرار دیا. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ بسیجیوں نے اثار کا جذبہ پیش کر کے عوام کی حفاظت کی ہے. آپ نے اس موقع پر ایران کی جانب امریکی پالیسیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ امریکہ نے شام, عراق اور لبنان کو اس لیے نشانہ بنایا کیونکہ ان ممالک نے ایران کے ساتھ رہنا پسند کیا. اسی لیے واشنگٹن نے ان ممالک کی حکومتوں کو گرانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے. یہ کام ایران کے اسٹریٹجک اثر اور رسوخ کو کم کرنے اور نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا, اور امریکہ نے اس کے لیے اربوں ڈالر خرچ بھی کیے لیکن ایران کی طاقت نے امریکیوں کے عزائم پر پانی پھیر دیا. آپ نے فرمایا کہ امریکہ سے مذاکرات ایران کے مسائل کا حل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ واحد چیز جو امریکہ کے ساتھ ہمارے مسائل کو حل کر سکتی ہے وہ ہے امریکہ کو باج دینا, وہ بھی ایک بار نہیں بلکہ مسلسل اور مستقل طور پر باج دینا ایرانی غیرت دار عوام کے لیے ناممکن ہے. اور اب واشنگٹن پوسٹ کی یہ تفصیلی خبر. ہنری کیسنجر مصنوعی ذہانت کی جانب سے پریشان, لیکن کیوں؟ امریکہ کے 99 سالہ سابق وزیر خارجہ ہنری کیسنجر نے کہا کہ ایک انتہائی جدید خطرے نے انہیں بری طرح الجھا کر رکھ دیا ہے. کیسنجر کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت ایک بم کی طرح ہر چیز تباہ کر دے گی. انہوں نے کہا کہ اگر دنیا کی طاقتوں نے مصنوعی ذہانت کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کی تو ایک تباہی کی جانب دوڑ کی رفتار مزید تیز ہو جائے گی. اس سلسلے کی ایک خصوصی نشست میں شرکت کے دوران انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت نے شطرنج اور دوسرے اسٹریٹجی گیموں کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے, کیونکہ یہ سسٹم ایسی چالیں چلتا ہے جو کسی بھی انسان کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی, اور اگر یہ ذہانت ہتھیاروں کے میدان میں آ گئی جو کہ کسی حد تک آ چکی ہے تو اس کے نتائج تباہ کن ثابت ہوں گے. اور اب روزنامہ منصف کی تفصیلی خبر. بی جے پی کا انتخابی منشور یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا وعدہ. حکمراں بھارتی جنتا پارٹی نے آنے والے گجرات اسمبلی انتخابات کے لیے آج انتخابی منشور جاری کیا, اور یکساں سول کوڈ کے نفاذ, متوقع خطرات کے ازالے, دہشت گرد تنظیموں کے علاوہ ان کے خابیدہ گروہوں اور مخالف ہندوستان طاقتوں کی نشاندہی کرنے اور بنیاد پرستی مخالف شعبہ قائم کرنے کا وعدہ کیا. پارٹی کے دیگر وعدوں میں آئندہ 5 سالوں میں 20 لاکھ ملازمتوں کی فراہمی, ریاست کی معیشت کو 1 ٹریلین امریکی ڈالر تک فروغ دینا شامل ہیں. 29 اکتوبر کو حکومت گجرات نے اعلان کیا تھا کہ یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے گی. یہ فیصلہ اس دن کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا تھا. اور اب روزنامہ پاکستان کی تفصیلی خبر. عمران خان نے تمام اسمبلیوں سے نکلنے کا اعلان کر دیا. پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے تمام اسمبلیوں سے نکلنے کا اعلان کر دیا ہے. راولپنڈی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ وہ اب مزید اس سسٹم کا حصہ نہیں رہ سکتے. پاکستان آج ایک فیصلہ کن دوراہے پر کھڑا ہے. ہم اسلام آباد گئے تو یہ برداشت نہیں کر سکتے, اس لیے فیصلہ کر رہا ہوں وہاں نہیں جانا کیونکہ تباہی مچے گی اور نقصان ملک کا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ساری اسمبلیوں سے نکلیں گے, اس سسٹم کا مزید حصہ نہیں رہیں گے. وزراء اعلیٰ اور پارلیمانی کمیٹی سے بات کر رہا ہوں, بجائے توڑ پھوڑ کریں, اس سے بہتر ہے کہ اس نظام سے باہر نکلیں. فیصلہ کریں گے کس دن ہم ساری اسمبلیوں سے باہر نکلیں. اور اب نیوز ایجنسیوں کے پاس تفصیلی خبروں کا جائزہ لیتے ہیں. اور پہلے تسنیم نیوز کی یہ تفصیلی خبر. اسرائیل کے ریلوے سسٹم کا مرکزی سرور ہیک ہو گیا. سینی حکومت کے چینل 12 نے اعلان کیا کہ ہفتے کے روز اسرائیل کے محکمہ ریلوے کا سینٹرل سرور کنٹرول سے نکل گیا اور یہ سلسلہ 9 بجے رات تک جاری رہا. سینی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ اسرائیلی انجینئر بری طرح حواس باختہ ہو چکے ہیں اور اپنے اتحادی ممالک کے ماہرین سے اس مسئلے کو حل کرنے کی ہدایت لے رہے ہیں. اسرائیل کے محکمہ ریلوے نے اعلان کیا تھا کہ عوام اگلی اطلاع تک نقل و حمل کے دوسرے طریقے استعمال کریں. روزنامہ آریو نے بھی اس خرابی کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ٹرینوں کو کنٹرول کرنے والا مرکزی سرور کنٹرول سے نکل چکا ہے, جس سے اتوار کے دن بھی ٹرینوں کے چلنے کا امکان بہت کم ہوگا. غاصب اسرائیل کے اخبارات نے ضمنی طور پر وسیع سائبر اٹیک کا امکان ظاہر کیا, لیکن کھل کر اس بارے میں بات کرنے سے گریز بھی کیا ہے. اور اب پریس ٹی وی نیوز ویب سائٹ کی تفصیلی خبر. امریکی فوج سوشل میڈیا کو نفسیاتی کاروائیوں کے لیے استعمال کر رہی ہے. میٹا, فیس بک, انسٹاگرام اور واٹس ایپ کی مالک میٹا کمپنی نے بتایا ہے کہ امریکی فوج سے وابستہ افراد کی جانب سے چلائے جانے والے پیجز اور فیک اکاؤنٹس کا انکشاف کیا گیا, جو کہ امریکی فوج کے مقاصد کے تحت نفسیاتی کاروائیوں کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے. میٹا کمپنی نے کہا ہے کہ اقدامات ٹویٹر, یوٹیوب اور ٹیلی گرام پر بھی انجام دیے جا رہے تھے. اس بیان میں آیا کہ ان اکاؤنٹس سے فارسی زبان میں وائس آف امریکہ اور ریڈیو فری یورپ کے پیغامات بھی جاری کیے جا رہے تھے, اور روسی سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹس کے صارفین کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا. میٹا کے مطابق ان فیک اکاؤنٹس کا تعلق امریکہ سے ہے. میٹا کے مطابق ان امریکی اکاؤنٹس سے سب سے زیادہ ایران, روس اور چین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور اب اردو پوائنٹ کی تفصیلی خبر. رپورٹس کے مطابق 13 کلومیٹر طویل مری روڈ کا صرف 3 سے 4 کلومیٹر کا حصہ خالی تھا. سینئر صحافی نے تحریک انصاف کے راولپنڈی جلسے کو کامیاب قرار دیا. مسعود رضا نے تحریک انصاف کے راولپنڈی جلسے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ رپورٹس کے مطابق 13 کلومیٹر طویل مری روڈ کا صرف 3 سے 4 کلومیٹر کا حصہ خالی تھا. تحریک انصاف کا راولپنڈی جلسہ تگڑا پاور شو تھا. عوام کی بڑی تعداد نے جلسے میں شرکت کی. پی ٹی آئی کے اس پاور شو کو کسی صورت کا نام نہیں کہا جا سکتا. تاہم دوسری جانب وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے تحریک انصاف کے راولپنڈی جلسے کو ناکام قرار دیا. وزیر داخلہ نے دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف کے جلسے میں صرف 15 سے 16 ہزار لوگ شریک تھے۔ اور یو این آئی کی خبر ہے کہ مودی نے 26 نومبر ممبئی دہشت گردانہ حملے میں ہلاک ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام عین صحافت یہیں پر ختم ہوا۔ ابھی آپ سامن پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ سامن، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، جس کے بعد ہماری اس وقت نشریات کا آخری پروگرام مینار نور پیش کیا جائے گا۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور اس وقت نشریات سے میں یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں محمد اپنے ایک دوست کے ہاں جا رہا ہے۔ اس کے دوست کا گھر آزادی اسکوائر کے نزدیک ہے۔ آزادی اسکوائر یا آزادی چوک تہران کا ایک بڑا اور خوبصورت چوک ہے جو تہران کے مغرب میں واقع ہے۔ اس چوک میں ایک بہت بڑا مینار بھی ہے جو آزادی مینار کے نام سے معروف ہے۔ محمد اس وقت ولی عصر روڈ پر ہے اور وہ ایک راہگیر سے آزادی چوک کا پتہ پوچھتا ہے۔ راہگیر نے اسے بس کے ذریعے میدان آزادی جانے کا مشورہ دیا۔ محمد کو آزادی چوک تک جانے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس کی تفصیلات کچھ دیر بعد۔ پہلے حسب معمول سماعت فرمائیے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے کچھ نئے الفاظ اور مختصر جملے۔
ببخشید،
معاف کیجیے گا۔
میدان،
چوک، جہاں چوک کے بیچ میں دائرہ موجود ہو اور پارک کی شکل میں ہو۔
کجاست،
کہاں ہے؟
اتوبوس،
بس،
تاکسی،
ٹیکسی۔
شما می روید،
آپ جائیں گے یا آپ جا رہے ہیں؟
فرقی نمی کند،
کوئی فرق نہیں پڑتا۔
من فکر می کنم،
میں سمجھتا ہوں یا میرے خیال میں۔
راحت،
آرام، آسانی یا راحت۔
راحت تر،
زیادہ آرام سے، آسانی سے یا سہولت سے۔
ایستگاہ،
اسٹاپ، بس اسٹاپ کے لیے۔
کمی،
کچھ، مقدار کے لیے بولا جاتا ہے۔
جلوتر،
آگے کی جانب۔
بانک،
بینک۔
بلیت،
ٹکٹ۔
بلیت فروشی،
ٹکٹ بیچنے والی جگہ یا کاؤنٹر۔
کنار،
قریب۔
شما پیاده می شوید،
آپ اتریں گے۔
من پیاده می شوم،
میں اتروں گا۔
بعد از دو ایستگاه،
دو اسٹاپ آگے۔
پیاده شوید،
اتریں یا اتریے۔
من می گویم،
میں کہتا ہوں۔ سامعین، اب توجہ سے محمد کی گفتگو سنیں اور کوشش کریں کہ اس کو دہرائیں تاکہ یہ جملے آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں۔
ببخشید آقا، میدان آزادی کجاست؟
معاف کیجیے گا جناب، آزادی اسکوائر کہاں ہے؟
میدان آزادی، با اتوبوس می روید یا با تاکسی؟
آزادی اسکوائر، آپ بس کے ذریعے جائیں گے یا ٹیکسی سے؟
فرقی نمی کند،
کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، جو بھی مل جائے۔
فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است، ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است۔
میرے خیال میں بس کے ذریعے زیادہ آسان ہے، آزادی اسکوائر کی بس کا اسٹاپ نزدیک ہے۔
ایستگاہ کجاست؟
اسٹاپ کہاں ہے؟
کمی جلوتر، نزدیک بانک،
تھوڑا سا آگے، بینک کے قریب۔
ببخشید، بلیت فروشی کجاست؟
معاف کیجیے گا، ٹکٹ کہاں سے ملے گا یا ٹکٹ کاؤنٹر کہاں ہے؟
بلیت فروشی ہم کنار ایستگاہ ہست۔
ٹکٹ کا کاؤنٹر اسٹاپ کے نزدیک ہے۔
متشکرم،
بہت شکریہ۔ سامعین، ایک بار پھر محمد اور راہگیر کے درمیان ہونے والی گفتگو کو غور سے سنتے ہیں، لیکن اس مرتبہ بغیر ترجمے کے۔
ببخشید آغا، میدان آزادی کجاست؟
میدان آزادی؟ با اتوبوس می روید یا با تاکسی؟
فرقی نمی کند.
فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است. ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است.
ایستگاه کجاست؟
کمی جلوتر، نزدیک بانک.
ببخشید، بلیت فروشی کجاست؟
بلیت فروشی هم کنار ایستگاه است.
متشکرم.
سامن، محمد تھوڑا سا آگے کی جانب بڑھتا ہے اور اسے بس اسٹاپ اور اس کے نزدیک ٹکٹ کا کاؤنٹر نظر آ جاتا ہے۔ چند منٹوں کے بعد بس اسٹاپ پر آتی ہے اور محمد باقی مسافروں کی طرح بس میں سوار ہو جاتا ہے۔ بس میں زیادہ رش نہیں ہے۔ محمد کو اس بات کا علم نہیں کہ اس نے کون سے اسٹاپ پر اترنا ہے۔ وہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک مسافر سے آزادی چوک کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ اب آئیے ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے، غور سے سنیے۔
ببخشید آقا، میدان آزادی نزدیک است؟
معاف کیجیے گا جناب، آزادی اسکوائر نزدیک ہے۔
شما میدان آزادی پیاده می شوید؟
ہاں، کیا آپ آزادی اسکوائر پر اتریں گے؟
بله، من میدان آزادی پیاده می شوم۔
ہاں، میں آزادی چوک پر اتروں گا۔
شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید؟
آپ دو اسٹاپ کے بعد اتر جائیں۔
بعد از دو ایستگاه؟
دو اسٹاپ کے بعد؟
بله، من به شما میگویم میدان آزادی کجاست۔
ہاں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ آزادی اسکوائر کہاں ہے۔
متشکرم،
بہت شکریہ۔ سامن، اب ایک بار پھر اسی گفتگو کو دوبارہ غور سے سنتے ہیں ترجمے کے بغیر۔
ببخشید آقا، میدان آزادی نزدیک است؟
بله، شما میدان آزادی پیاده می شوید؟
بله، من میدان آزادی پیاده می شوم.
شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید؟
بعد از دو ایستگاه؟
بله، من به شما می گویم میدان آزادی کجاست؟
متشکرم.
سامن، جب بس آزادی اسکوائر پر پہنچتی ہے تو وہ مسافر محمد سے کہتا ہے کہ آزادی اسکوائر کا اسٹاپ آ گیا ہے۔ محمد اس مسافر کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کو خدا حافظ کہتا ہے۔ آزادی اسکوائر ایک بہت بڑا علاقہ ہے۔ محمد ارد گرد دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ تہران کتنا بڑا شہر ہے۔ وہ کچھ افراد سے پوچھنے کے بعد اپنے دوست کے گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ جی سامن، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔
منارۂ نور.
عزیز سامعین، پروگرام منارۂ نور لے کر حاضر خدمت ہے. ابا سید کا سلام قبول فرمائے. سامعین، آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں سیاسی جماعتوں کی تشکیل اور ان کی افادیت کی روشنی میں گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا. عزیز سامعین، اسلامی انقلاب کی بے مثال خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قائدانہ بصیرت کے باعث ایران میں ظالم اور استبدادی شاہی نظام کے سقوط کے فوراً بعد اور ایسے حالات میں کہ جب ملک شدت سے ملکی اور علاقائی سطح پر سیاسی تبدیلیوں سے دوچار تھا اور اس بات کا خوف تھا کہ اندرون ملک یا بیرونی طاقتوں کے توسط سے ایک بغاوت کے ذریعے اسلامی انقلاب نابود ہو جائے، ایسے میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اقتدار کی منتقلی کا عمل مکمل طور پر اور انتہائی تیزی سے اور ساتھ ہی جمہوری طرز پر انجام دیا اور اسے عملی جامہ بھی پہنایا. اسلامی انقلاب کی کامیابی کو ابھی 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ متبادل نظام یعنی اسلامی جمہوریہ کے بارے میں ریفرینڈم کرایا گیا. اس طرح سیاسی ماحول بھی پوری طرح آمادہ ہو گیا اور یوں مختلف سیاسی پارٹیاں اور گروہ آزادانہ طور پر سیاسی سرگرمیوں میں مشغول ہو گئے. اس کے باوجود کہ قومی اہداف میں پیش رفت کے لیے رائے عامہ سے رجوع بہت ضروری ہے، یہ عمل مکمل طور پر جمہوری تھا، پھر بھی بعض سیاسی پارٹیوں اور گروہوں نے ریفرینڈم کے خلاف موقف اپنایا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ریفرینڈم کے بائیکاٹ یا اس پر عمل درآمد کی راہ میں روڑے اٹکانے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے ریفرینڈم کا انعقاد کرانا چاہا تو پوری قوم ہمارے ساتھ تھی، تاہم کچھ لوگ مخالف تھے. یہ لوگ کون تھے؟ بعض افراد جنہوں نے بائیکاٹ کیا ان میں سے کچھ کردستان میں تھے کہ جن میں سے کمیونسٹ بھی تھے، کئی گروہ اور دیگر پارٹیاں بھی تھیں. بعض شہروں میں بیلٹ بکسوں کو جلا دیا گیا اور بعض جگہوں پر بندوق کی نال پر لوگوں کو ووٹ دینے سے روکا گیا. کیا ریفرینڈم حکومتی پالیسیوں کے برخلاف تھا؟ امام خمینی کے بقول، کیا یہ ریفرینڈم کی جس کی خواہاں پوری قوم تھی خلاف مصلحت تھا؟ کیوں اس کا بائیکاٹ کیا گیا؟ کیا ان کی نیتیں ٹھیک تھیں؟ یہ مواقف تو اس بات پر دلیل دیتے ہیں کہ یہ افراد نہیں چاہتے تھے کہ انقلاب نتیجہ بخش ثابت ہو سکے. سمے نئے نظام کے تعین کے سلسلے میں ریفرینڈم کے بعد آئین کی تدوین اور منظوری انقلابیوں کا بہترین اور فوری طور پر انجام پانے والا اقدام تھا. اس سلسلے میں بھی خوش قسمتی سے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کی تدبیر سے بنیادی آئین کی تدوین اور منظوری کا عمل تیزی کے ساتھ انجام پایا. اس درمیان ایسے افراد اور گروہ تھے کہ جن کا خیال تھا کہ پوری قوم مجلس مؤسسین یا پارلیمنٹ کا انتخاب کرے اور اس میں آئین کی تدوین کا عمل انجام پائے، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملکی اور غیر ملکی پروپیگنڈوں کی بابت تشویش میں مبتلا تھے، اعلان کیا کہ اس اہم کام کی انجام دہی میں تیزی لانے کے لیے مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے نمائندوں کا محدود تعداد میں عوام انتخاب کریں تاکہ اس طرح سے بحثوں کے طول پکڑنے کی روک تھام کی جائے اور کم سے کم مدت میں آئین کی تدوین عمل میں لائی جائے. بعض سیاسی پارٹیوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی، جس پہ امام خمینی نے بھی اپنا رد عمل ظاہر کیا اور فرمایا، وہی افراد کے جنہوں نے ریفرینڈم کا بائیکاٹ کیا، اب وہ نہیں چاہتے کہ بنیادی آئین کی منظوری عمل میں آ سکے، اور یہ اس لیے ہے کہ بنیادی آئین اسلامی اور آئینی قانون ہے اور ان افراد کو اسلام سے ڈر لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مغرب کی مانند یہاں بھی مجلس مؤسسین یا پارلیمنٹ ہو، 700-800 افراد رکن ہو اور ان کے انتخاب میں کئی ماہ طول پکڑ جائے اور پھر اس کی منظوری میں کئی سال لگ جائیں۔ ان کی یہ سب باتیں اس لیے ہیں تاکہ مسئلے کے حل میں تاخیر ہو، بلکہ وہ تو اپنی خباستوں کے ذریعے فساد اور تباہی پھیلانے کے درپے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مقام پر ملک کے بعض علاقوں میں رونما ہونے والے آشوب اور بلوؤں کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ بلوے اور فساد کے جو اس وقت کردستان میں ہو رہے ہیں، خوزستان میں ہو رہے ہیں، ایک ایسی سازش ہے کہ جس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ آئین نہ ہو اور وہ گروہوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان افراد کے رد عمل میں کہ جو بنیادی آئین اور انقلاب اسلامی کے اصولوں، خاص طور پر سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی سرگرمیوں سے متعلق اصولوں کی مخالفت کرتے تھے، فرماتے ہیں، ان مخالفتوں کی اصلی وجہ یہ ہے کہ آئین میں بعض دھڑے یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کی سرگرمیوں کی آڑ میں قومی اتحاد، دینی اقدار اور اسلامی جمہوری نظام کے اصولوں کو نقصان پہنچائیں اور اسلامی انقلاب کے عملی جامہ پہننے کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں، تو ایسا نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ بند گئے ہیں۔ آپ اس سلسلے میں مزید فرماتے ہیں، مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل نے قانون بنایا ہے اور اس کے بعد بھی ریفرنڈم کرایا جانا طے پایا ہے، یعنی ایک ایسی جمہوریت کے جو دنیا کی جمہوریتوں سے بالاتر ہے کہ جس میں ایک مرتبہ مجلس خبرگان کے افراد کے لیے ووٹنگ ہوئی اور پھر ان کے توسط سے آئین کی تدوین کے لیے ووٹنگ کرائی گئی، لیکن کچھ ایسے بے بس گروہ ہیں کہ جو اس آئین پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی پارٹیاں اور گروہ اس کے علاوہ کہ ان سے کہیں کہ آپ آزاد ہیں اور سنسرشپ بھی انجام نہیں پائے گی، تو پھر وہ اس کے علاوہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ جو بعض کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی موقع اور مہلت نہیں چھوڑی گئی، یہ اس لیے ہے کہ مجوزہ آئین کے جو قومیت کی خلاف ورزی سے روکنے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ قومیت کی خلاف ورزی کریں، یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ کی خلاف ورزی کریں، یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف اقدام کریں اور ملک کو تقسیم کر دیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیادی آئین میں درج اصولوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ جس میں سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی سرگرمیوں کو آزادانہ طور پر انجام دینے کی اجازت دی گئی ہے، بیگانہ طاقتوں سے عدم وابستگی اور ملک کی عرضی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ جیسے مصادیق کو سیاسی پارٹیوں کی سرگرمیوں کو محدود کرنے والے اہم ترین اصولوں کی حیثیت سے ذکر کیا ہے۔ آپ اسی طرح دینی اور یونیورسٹی طلباء اور اساتذہ نیز ثقافتی اور تعلیمی مراکز سے متعلق حکام اور عہدیداروں سے یہ چاہتے ہیں کہ اس بات کی اجازت نہ دیں کہ یہ ماحول اور فضا سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی مقابلہ آرائی اور اقتدار پسندی کے میدان میں تبدیل ہو جائے، کیونکہ ان مراکز کا فلسفہ وجودی سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کے فلسفہ وجودی سے مختلف ہے۔ امام خمینی اس بارے میں فرماتے ہیں، یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں کے کھلنے کے ساتھ ہی بعض اشخاص اور گروہ ممکن ہے یہ چاہیں کہ فریب دینے والے بیانات اور پروپگنڈوں کے ذریعے یونیورسٹی کے کام میں خلل پیدا کریں تاکہ طلبا کلاسوں میں جانے سے اجتناب کریں۔ ایسے میں یونیورسٹی طلبا اور اساتذہ کو چاہیے کہ ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں اور ان کی سازشوں اور پروپگنڈوں کو ناکام بنا دیں۔ امام خمینی نے ثقافتی اور تعلیمی اداروں میں بعض سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی خلاف ورزیوں کو اغیار، خاص طور پر امریکی سازش قرار دیا اور فرمایا کہ وہ افراد جو کردستان میں بلوہ اور فساد مچا رہے ہیں اور یونیورسٹیوں کے مسئلے پر آشوب برپا کر رہے ہیں، ان فسادات کا ایران کی سرحدوں میں عراق کی غیر قانونی حکومت اور ایران میں کارٹر کی فوجی مداخلت سے بہت قریبی رابطہ ہے۔ اگر یونیورسٹیوں کے یہ منحرف گروہ بلوے کریں گے تو پھر ایران کی قوم ان منحرف گروہوں کے ساتھ اپنا حساب چکائے گی۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جو سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی تشکیل کی ضرورت پر بارہا تاکید فرماتے تھے اور اپنے دور قیادت میں آپ نے ان سرگرمیوں کا دفاع بھی کیا اور حتیٰ ان کی حمایت بھی کی، تاہم ان مواقع پر کہ جب بعض سیاسی پارٹیوں اور دھڑوں نے آزادی سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی انقلاب میں عوام کی امنگوں اور اہداف کو پامال کیا اور اپنے اقدامات کے ذریعے ملک کی عرضی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کی اور ملکوں سے وابستگی اور دیگر ملکوں کے داخلی امور میں مداخلت کی راہ ہموار کی تو ان کو سختی کے ساتھ آزادی سے غلط فائدہ اٹھانے کی بابت خبردار کیا اور اس قسم کی سیاسی سرگرمیوں کے خلاف سخت رد عمل بھی ظاہر کیا۔ چنانچہ آپ اس سلسلے میں فرماتے ہیں، ہم نے آزادی دی تو بعض عناصر نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا، لیکن اب ہم اس سے غلط فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آزادی کے یہ معنی کہ وہ تخریبی اقدامات انجام دیں تو اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم آزادی دیں اور جس کے جو بھی سمجھ میں آئے وہ تخریبی کام انجام دے اور لوگوں کو خاک و خون میں غلطاں کر دے۔ سمجھ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا طرز فکر، دینی اقدار اور اسلامی انقلاب کے اصولوں کے دائرے میں سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی سرگرمیوں کے تعلق سے مثبت ہے، لیکن آپ پارٹی کی سرگرمیوں میں انحراف اور قومی مصلحتوں اور مفادات اور قانونی حدود و قیود کو پامال کرنے کے بارے میں بہت حساس تھے اور ان پارٹیوں اور گروہوں کی نسبت کہ جنہوں نے ان حدود کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف سخت رد عمل ظاہر کرتے تھے۔ مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نقطۂ نگاہ سے سیاسی دھڑے بندی کی آزادی تھی اور اسے حمایت بھی حاصل تھی، لیکن یہ آزادی اور حمایت معینہ حدود و قیود میں تھی۔ سامن، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور آپ کے دیگر افکار و نظریات کے بارے میں گفتگو جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ۔ Thank you.